بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد توبہ کی ضرورت اس عنوان سے مجدد الملت حکیم الامت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بعد سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے ارشاد فرمایا کہ غرض یہ ہے کہ عقل سے شریعت کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر اس کی ہمت ہے تو خدا کے ساتھ لگاؤ پیدا کرو دیکھو تجربہ کاروں نے کہا ہے کہ اول ہم نے عقل سے کام لیا وہ تھوڑی دور چلی اور تھک کر رہ گئی آخر عقل کو چھوڑا اور دیوانگی اور عشق کا دامن پکڑا اس نے ہمیں انتہا تک پہنچا دیا اللہ کا راستہ عقل سے طے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا راستہ دیوانگی اور عشق کا ہے اس میں کیوں اور کیا نہیں ہوتا اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ عقل بالکل بیکار ہے عقل کام کی ضرور ہے مگر ایک حد تک کام دیتی ہے اس کے بعد بیکار ہو جاتی ہے عقل کی حالت گھوڑے کی سی ہے دیکھو اگر کسی کا محبوب ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور یہ عاشق اس کے پاس پہنچنا چاہتا ہے اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تو ظاہر ہے کہ گھوڑا پہاڑ کے کنارے تک پہنچ کر آگے نہ چل سکے گا بلکہ بیکار ہو جائے گا اب اگر یہ عاشق آگے جانا بھی چاہے تو اس کی یہی صورت ہے کہ گھوڑے کو چھوڑ کر تعلق کا جوش اپنے اندر پیدا کرے اور راہ طے کرتا چلا جائے غرض عقل سے کام لینا چاہیے لیکن صرف اس قدر کہ کون شخص اس قابل ہے کہ اس کے قدم بقدم چلے اور کون شخص اس قابل نہیں بیمار کو عقل سے کام لینا ضروری ہے مگر صرف اس قدر کہ کون سے حکیم سے علاج کرانا چاہیے لیکن جب کسی حکیم کو پسند کر لیا تو پھر اپنی عقل کو دخل نہ دے بلکہ راستے پر وہ حکیم ڈال دے جو جس راستے پر وہ حکیم ڈال دے اس پر بے کھٹکے چلا جائے ورنہ اگر وہاں بھی عقل سے کام لیا اور دواؤں کی حکمتیں دریافت کرنا شروع کی تو ایک قدم بھی نہ سرک سکے گا اور سینکڑوں الجھنیں پیش آئیں گی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بتلا دینا بھی ضروری ہے کہ مقتدا اور پیشوا کی علامت اور پہچان کیا ہے تاکہ اس علامت سے پہچان لیا کریں کہ مقتدا بنانے کے قابل کون ہے کیونکہ آج کل عام لوگوں نے عجیب عجیب پہچانیں نکال رکھی ہیں چنانچہ اگر کسی شخص کا کاروبار بہت بڑا ہو کہ لوگ بہت زیادہ اس کے پاس آتے جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے خاص کر جبکہ امیروں کا بھی ان پر اعتماد ہو تب تو ان کی بزرگی پر رجسٹری ہو گئی حالانکہ یہ کوئی پہچان نہیں کیونکہ میں نے بڑے بھاری بزرگ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ جس درویش کے پاس دنیا داروں کا ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہو اور عالموں اور نیکوں کی توجہ اس کی طرف کم ہو تو ایسے درویش کی طرف توجہ نہ کرنا کیونکہ دنیا داروں کا گرنا اور دینداروں کا اس سے پرہیز علامت ہے اس درویش کے ناقص ہونے کی اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ پہچان ہے کہ جس شخص سے کرامتیں زیادہ ہوتی ہوں پوشیدہ باتیں اس کو معلوم ہو جاتی ہوں وہ سب سے بڑا بزرگ ہے حالانکہ یہ پہچان بھی بالکل بیہودہ ہے کیونکہ جو شخص دل اور دماغ کا تندرست اور مضبوط ہو اور اس کے قلب میں پوری قوت بھی ہو پھر وہ کثرت سے محنت اور مشق کرے اس سے ایسی ایسی باتیں ظاہر ہونے لگیں گی جن کو جاہل لوگ کرامت سمجھتے ہیں اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو چنانچہ ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں اور نہ بھی سنتے تب بھی یہ بات ظاہر تھی کیونکہ دیکھو دجال جو کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اس سے کیسے شوق دے ظاہر ہوں گے بارش تک کر کے دکھلا دے گا زمین کے خزانے اس کے ہمراہ چلیں گے اور ظاہر ہوا کہ کرامتوں کا پایا جانا بھی صحیح پہچان نہیں اب صحیح پہچان بزرگی کی دریافت کرنے کے لیے یہ تدبیر ہے کہ اول یہ سمجھو کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جس کام کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ حالت اپنے اندر پیدا کرے اور ظاہر ہے کہ انسان کرامت کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلے اور اس کا سچا بندہ بنے اور ظاہر ہوا کہ جس کو یہ حالت حاصل ہو کہ خدا کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ چلتا ہو اور خدا کا سچا بندہ ہو وہ کامل ہے اس پہچان کی نسبت مولانا روم فرماتے ہیں کہ خدا کے مردوں کا کام روشن خدا کے مردوں کا کام روشنی اور گرمی ہے بس مولانا نے دو چیزیں علامت کے طور پر بیان کی ہیں ایک روشنی دوسرے گرمی روشنی کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے کلکتہ اور بمبئی نظر آنے لگیں بلکہ معنی یہ ہے کہ دل میں خدا کی معرفت پیدا ہو جائے اور گرمی سے مراد محبت میں جوش ہے حاصل یہ ہوا کہ جس کو اصلی محبوب سے محبت ہو یعنی اللہ تعالیٰ سے اور معرفت
اور سچا علم حاصل ہو وہ خدا کا مرد ہے. لیکن محبت تو دل کے اندر ہوتی ہے، دوسرے شخص کو کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ پس اس کی کچھ علامتیں بیان کی جاتی ہیں. سب جانتے ہیں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ایک تو اس کی یاد کسی وقت دل سے اترتی نہیں، سوتے ہوئے خواب بھی دیکھتا ہے تو محبوب ہی نظر آتا ہے، اور دوسرے محبوب کے حکموں کو دل سے سنتا ہے اور نہایت شوق سے حکم بجا لانے کو آمادہ رہتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عاشق سے محبوب کے کسی حکم میں بھول چوک یا نافرمانی ہو، کیونکہ بھول ہمیشہ اس کام میں ہوا کرتی ہے جس کی جانب پوری توجہ نہ ہو، اور جو چیز دل میں بسی ہوئی ہو اس میں بھول کس طرح ہو سکتی ہے؟ اسی طرح نافرمانی اس کے حکم کی ہوتی ہے جس کی وقت اور محبت دل میں نہ ہو. پس خلاصہ یہ نکلا کہ مقتدا بننے کے قابل وہ شخص ہے کہ اس کو ضرورت لائق دین کا علم ہو، اگرچہ پورا مولوی نہ ہو. دوسرے یہ کہ اس کو کسی کامل بزرگ کی صحبت نصیب ہوئی ہو، کیونکہ گرمی یعنی محبت اسی کو حاصل ہوتی ہے. یہ جو گر کسی گرمی والی کے پاس رہے، محبت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو کسی گرمی والی کے پاس رہے، یعنی محبت والے کے پاس رہے، اور اس کی ہدایت کے موافق عمل کرے. اور یہی وہ چیز ہے جو بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آتی ہے. دیکھیے باورچی گری کا کام یہ بھی سینہ بسینہ چلا آتا ہے. اگر کوئی کتاب میں دیکھ کر کھانے پکانے کی ترکیبیں یاد کر لے تو اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. جب تک کسی کامل استاد کے پاس نہ رہے اس کو باورچی گری نہیں آ سکتی. اسی طرح درزی کا کام ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کتاب میں دیکھ کر کرتا اچکن وغیرہ کی کاٹ تراش بالکل ازبر یاد کر لے اس کو درزی کا کام نہیں آ سکتا. ایسے ہی لوہار اور بڑھائی کا کام ہے کہ بغیر استاد کے پاس رہے نہیں آ سکتا. پھر تصوف کے سینہ بسینہ ہونے پر کیا شبہ ہے؟ لیکن تصوف کے سینہ بسینہ ہونے کے یہی معنی ہے کہ محبت اور خدا کے ساتھ لگاؤ سینہ بسینہ ہے، نہ یہ کہ تصوف کا علم، اور اس کے مسئلے بھی سینہ بسینہ ہے. کیونکہ علم تصوف تو کتابوں میں پورا بیان کر دیا گیا ہے، بلکہ وہی ایک نسبت سینہ بسینہ ہے جس کو گرمی کے نام سے ذکر کیا ہے. تیسرے شرع کا پورا پابند ہو، یہ تو اس کی علامتیں ہیں. جو کامل ہو اور دوسروں کو بھی کامل بنا دے اس کی پہچان اور ہے. اس کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے، یعنی ایک تو اپنے نفع کا کام ہے، تو یہ ایک اچھا اللہ والا شریف اور صالح آدمی صالح ہونا اور ہے، مسلح ہونا اور ہے. تو یہ تو کامل کی پہچان بتا دی کہ وہ شرع کا پورا پابند ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور محبت کی گرمی رکھتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کوئی ایک کامل ہے اور ایک کامل بنانا بھی جانتا ہے، تو اس کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ جو کامل بنانا بھی جانتا ہو، جس سے کامل بن سکتا ہے، اس کی کیا پہچان ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ بیمار کو اپنی بیماری دور کرنے کے لیے ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو خود تندرست ہو اور حکیم بھی ہو، یعنی فن بھی جانتا ہو کہ دوسروں کو تندرست کیسے بنا سکتے. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دل میں ایک اطمینان اور راحت پیدا ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے، دنیا کی محبت کم ہو. اگرچہ یہ باتیں فوراً پیدا نہ ہوں بلکہ کچھ دنوں کے بعد ہوں. دوسرے اگر اس سے اپنا مرض بیان کیا جائے تو اس کے جواب سے دل کو تسلی ہو، یوں معلوم ہو کہ یہ ہمارے مرض کو بالکل سمجھ گیا ہے. پس جب ایسا شخص میسر ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے، اگرچہ اس سے بیعت چاہے نہ ہو، کیونکہ بیعت ہونا ایسا ضروری نہیں کہ اس کو فرض کا درجہ دے دیا جائے. لیکن یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ بیعت بالکل بیکار ہے. جیسا کہ ایک صاحب کہنے لگے بیعت بالکل بیکار ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کام کرے. میں نے کہا کہ صاحب آپ نے کبھی علاج بھی کرایا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں ضرورت کے بعد علاج کرایا ہے. میں نے پوچھا ایک حکیم سے علاج کراتے ہو یا اس طرح کہ آج کل آج ایک سے کل دوسرے سے پرسوں تیسرے سے، کہ جس حکیم پر اطمینان ہو؟ بس اسی سے علاج کرایا. پھر میں نے پوچھا کہ اس میں آپ نے کیا مصلحت سوچی؟ کہنے لگے کہ روز روز نئے حکیم بدلنے سے کسی ایک کو بھی توجہ اور شفقت بیمار پر نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بھی اس کو اپنا بیمار نہیں سمجھتا. میں نے کہا بس یہی حکمت اور نفع بیعت ہونے میں ہے، کیونکہ بیعت ہونے کے بعد پیر مرید کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ حالت ہوتی ہے کہ یوں کہتا ہے من غمے تو می خورم تو غمے مخور، میں تیرا غم کھاتا ہوں تو غم مت کھا. مرید کو ہر وقت تسلی رہتی ہے کہ میرا ایک شفیق مہربان میرے ساتھ موجود ہے، اور پیر کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرا شخص ہے، یہ مصلحت ہے بیعت میں. ہاں میرے نذرانے کی بیعت ہو تو کچھ بھی فائدہ نہیں. جیسا کہ آج کل یہ حالت ہے کہ بعض فخر کرتے ہیں کہ میرے 100,000 مرید ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، گویا ایک فوج جمع کی. غرض یہ کہ اگر نذرانے کی پیری مریدی نہ ہو تو اس میں نفع ہے. کلام بہت دور پہنچ گیا. میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت اور محبت ایسی چیز ہے کہ جب یہ دل میں گھر کر لیتی ہے تو سب کوڑا کباڑ دل سے بہ جاتا ہے، پس پھر کوئی شبہ نہیں رہتا. تو جب یہ تمام وسوسے دور ہو جائیں گے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اور معلوم ہو جائے گا کہ ہم کو خدا تعالیٰ سے یہ تعلق ہے. اس کے بعد کوئی حکم ناگوار نہ گزرے گا، کیونکہ عاشق کو کوئی حکم محبوب کا ناگوار نہیں ہوتا، بلکہ یوں چاہے گا کہ کسی طرح ہر وقت ادھر سے کچھ حکم ہی ہوتا رہے. ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ ایک حکیم پر عاشق ہو گیا تھا، آخر بیمار پڑا. لوگ اس حکیم کو علاج کے لیے لائے تو وہ بیمار یہ آرزو کرتا تھا کہ مجھے کبھی آرام نہ ہو، کہ اسی بہانے سے روزانہ یہ حکیم میرے پاس چلا آیا کہے. صاحب واقعی یہ آگ بہت غضب کی چیز ہے کہ عاشق تو عاشق معشوق کو بھی متوجہ کر دیتی ہے. دیکھیے اس بیمار کا مرض ہی تو تھا جس نے حکیم کو بھی کھینچ لیا. آج کل کے عقل مند اس کو نہ سمجھیں گے، کیونکہ یہ ذائقہ بے چکھے ہوئے محض عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا. اس پر ایک حکایت یاد آئی. چند ہی روز ہوئے مجھ کو الہ آباد کا سفر کرنا پڑا. میرے ہمراہ ایک دوست بھی تھے، چونکہ وہ شاعر بھی ہیں اس لیے ایک موقع پر اپنے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے. ان میں ایک شعر یہ بھی تھا، کیا بیٹھا ہے سینے پر زانوں کو دھرے قاتل، ہاں پھیر بھی دے خنجر کیا دیر لگائی ہے. کیا بیٹھا ہے سینے پر زانوں کو دھرے قاتل، ہاں پھیر بھی دے خنجر کیا دیر لگائی ہے. وہاں پر ایک مولوی صاحب بھی تھے جن کو شعر سے بالکل مناسبت نہ تھی. انہوں نے جو یہ شعر سنا تو نہایت تعجب سے کہا کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے، یہ تو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو اصلی محبوب یعنی اللہ نے کسی کے گلے پر خنجر پھیرا، نہ ان شاعر کے پیر نے کبھی ایسا کیا. البتہ تماچا شدید کسی کو مار دیا ہو، لیکن سینے پر زانو رکھ کر تو کبھی نہیں بیٹھے. غرض ان کو ہر چند سمجھایا، آخر تک سمجھ ہی میں نہ آیا. وہ اس کو برا برابر غلط ہی کہتے رہے اور لوگ ہنستے رہے. تو دیکھیے کیونکہ شعر کا ذوق ہی ان کو نہ تھا، اس لیے وہ ایک صاف شعر کو بھی سمجھ نہ سکے. تو اسی طرح جن لوگوں کو یہ نسبت حاصل نہیں ہے ان کی سمجھ میں نہ آئے گا کہ نسبت سے کیا بات پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ایسے لوگوں کو اہل محبت پر طعنہ کرنا ہرگز مناسب نہیں. غرض محبت ایک عجیب چیز ہے. ذرا غور کر لیجئے کہ اگر ایک مرد اور عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، کہ اس کی سخت اور بےہودہ باتیں بھی اچھی معلوم ہوتی ہیں اور بیجا فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں اور دل پر ناگواری بھی نہیں ہوتی. یہ سب مضامین اس آیت سے مناسبت رکھتے ہیں جس کی اس وقت تلاوت کی تھی، کیونکہ اس میں حکم ہے توبہ کا، اور توبہ انسان پر دشوار ہوتی ہے. اس لیے گناہ میں لذت ہے، لیکن دشواری کی وجہ سے توبہ کو نہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دشواری صرف شروع میں ہوگی، چند روز کے بعد عادت ہو جاتی ہے، پھر کچھ دشواری نہیں رہتی. بس آیت سے مناسبت کی وجہ سے یہ مضمون بیان کیے گئے، اور چونکہ یہ مضامین زیادہ ضروری تھے اور اکثر ضروری مضمون اس میں آ گئے ہیں اور وقت بھی زیادہ گزر گیا ہے، اس لیے میں اس آیت کا ترجمہ کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. اور آیت کا اصلی مضمون یعنی توبہ کا مفصل بیان خدا نے چاہا تو کسی دوسرے موقع پر ہو جائے گا. سو آیت میں خدا تعالی نے توبہ کا حکم دیا ہے، فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، خدا کی جانب رجوع کرو اور توبہ کرو. دیکھیے خدا تعالی کا کس قدر احسان ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ بالکل گناہ ہی نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو. صاحبو اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے، اس سے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. دیکھیے شریعت کی آسانی کو ملاحظہ فرمائیے کہ اول تو یہ حکم ہے کہ بدتریزی کر کے بیمار ہی نہ پڑو، اور اگر بیمار پڑ جاؤ تو یوں فرماتے ہیں کہ دوا پی لو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ توبہ سے کیا فائدہ، کیونکہ ہم سے پھر گناہ ہوگا. میں جواب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قانون بدن کے مرضوں میں کیوں نہیں ڈال دیا جاتا کہ علاج سے کیا فائدہ جب اگلے بھادوں پھر بخار کی آمد ہوگی. آپ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ عمل کی توفیق دیں. آمین. یہاں کیسے آگے نشان واضح تو ہم یہی کر رہے تھے. پہلے میں نے نکالتے وقت اس کو یہ حال ہے, یاد ہی نہیں رہتا, خود ہی نکال کے لگایا اور آپ لوگ یا میرے اللہ معاف فرما دے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار فرأیت فیها امرأة من بنی اسرائیل تعذب فی حجرۃ لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا ورأیت عمرو بن عامر الخزاعی یجر قصبه فی النار وکان اول من سیب سیب السوائر. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیش کی گئی میرے سامنے دوزخ کی آگ, یعنی شب معراج میں یا خواب میں یا بیداری میں, میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کے معاملے میں عذاب کیا جا رہا تھا جس کو اس نے باندھ رکھا تھا, نہ تو وہ اس کو کھانا دیتی تھی اور نہ اس کی رسی کھولتی تھی کہ وہ حشرات الارض میں سے چل پھر کر کچھ کھا لے, یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی. اور میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا, اور یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ جو اونٹنی ہمیشہ مادہ جنتی, یا کوئی مسافر دور دراز سے آتا, یا کوئی بیمار شفا پاتا تو اونٹنی آزاد کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے, اس پر سواری نہ کرتے, جہاں سے وہ چاہتی چرتی پانی پیتی, اور اس عمل کو بت کے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا. اس رسم کی ابتدا کرنے والا اور بنیاد رکھنے والا یہی عمر بن عامر خزاعی ہے, اور علماء نے لکھا ہے کہ بتوں کی پرستش کی ایجاد کرنے والا بھی یہی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی ابھی سے دوزخ میں ہیں, اور بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جو اس پر ہونے والا ہے وہ حالت آپ پر منکشف کی گئی اور صورت اس کی دکھا دی گئی. واللہ اعلم.
اللہ اپنی پناہ.
اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ گناہ سے خوب بچنا چاہیے, خصوصاً نئے نئے گناہوں سے, کیونکہ جو کوئی گناہ کو ایجاد کرتا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی اس کی تقلید میں وہ گناہ کرے گا تو تمام عمر جتنے لوگ اس گناہ کو کریں گے سب کا گناہ اسے پہلے شخص کو بھی آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیا سے سنایا جا رہا ہے. ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے, مالداری کو فقر سے پہلے, فراغت کو مشغولی سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو الجواد سے روایت ہے کہ مدینہ میں سخت قحط ہوا, لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ کر اس کے مقابل آسمان کی طرف اس میں ایک منفرد کر دو, یہاں تک کہ اس کے اور آسمان کے درمیان حجاب نہ رہے. چنانچہ ایسا ہی کیا تو بہت زور کی بارش ہوئی. اوپر توسل بالقول ثابت ہوا تھا, اس سے توسل بالفعل بھی جائز ثابت ہوا. اس کے معنی بھی بزبان حال یہ تھے کہ یہ آپ کے نبی کی قبر ہے جس کو ہم تلبس جسد نبوی کی وجہ سے متبرک سمجھتے ہیں, اور نبی کی ملابس چیز کو متبرک سمجھنا یہ بوجہ اس کے علامت کے ہے, یہ بوجہ اس کے کہ علامت ہے اعتقاد عظمت نبی کی, عمل مرضی اور موجز رحمت ہے. بس ہم پر رحم فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا.
وارزقنا لما تحب وترضى.